صلی علی محمد و آل محمد. مومنین کرام، آپ حضرات سے درخواست ہے، آپ ذرا ذرا سا آگے آ جائیں. جو مومنین باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اندر آنا چاہیں تو جگہ ہے، آ سکتے ہیں. نعرہ صلوات، بجھ گئے سارے دل دیے ایک دل مستر کے سوا، بجھ گئے سارے دیے ایک دل مستر کے سوا، ساری بستی میں اندھیرا ہے میرے گھر کے سوا. میری پونجی یہی آنسو، میری دولت یہی غم، میری پونجی یہی آنسو، میری دولت یہی غم، قدرداں کوئی نہیں بنتے پیغمبر کے سوا. میری پونجی یہی آنسو، میری دولت یہی غم، قدرداں کوئی نہیں بنتے پیغمبر کے سوا. نعرہ صلوات، اب محفل سے خطاب کے لیے میں حجت الاسلام علامہ سید ذیشان حیدر صاحب قبلہ جوادی سے ملتمس ہوں کہ رونق افروز زمین پر ہوں. باواز بلند نعرہ صلوات.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. حسین مجھ پہ ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کرے جو میرے حسین سے محبت کرے. سرکار دو عالم کے ارشاد گرامی کی روشنی میں گزشتہ دو برسوں میں ایام اعظم یا سرکار سید الشہداء کی سیرت طیبہ سے متعلق بہت کچھ باتیں آپ کے سامنے گزارش کی جا چکی ہیں. آج جشن ولادت امام حسین صلوات اللہ علیہ، اس مناسبت سے صرف ایک نقطے کی وضاحت کرنا ہے اور بیان کو تمام کر دینا ہے. سرکار دو عالم کا یہ فقرہ احب اللہ من احب حسینا، اس فقرے کی عربی گرامر اور قواعد کے اعتبار سے دو حیثیتیں ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مالک کی بارگاہ میں دعا کو بشکل دعا پیش کرتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات بشکل خبر بیان کی جاتی ہے، مقصد اس کا دعا ہوتا ہے. اگر سرکار دو عالم کے ان الفاظ کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو فقط اتنا ہوگا کہ احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. اس لیے کہ یہ خبر ہے جو سرکار دو عالم نے دی ہے اور اپنی امت کو اس خبر سے باخبر کیا ہے. لیکن اگر اس کی معنویت پر غور کیا جائے، یہ کہا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم نے اس خبر کو دعا کی منزل میں استعمال کیا ہے، یعنی اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے. اب ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کبھی دعا بشکل دعا ہوتی ہے اور کبھی دعا کی شکل خبر کی ہوتی ہے مگر مقصد دعا ہوتا ہے؟ جبکہ سرکار دو عالم کی ارشادات میں بھی بے شمار دعائیں موجود ہیں جہاں حضور نے اپنی دعا کو بشکل دعا ہی پیش کیا ہے. لیکن یہ ایک منزل ایسی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کے الفاظ کی شکل خبر کی ہے مگر پیغمبر کا مقصد یہ ہے کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ان لوگوں سے محبت کرے جو آپ کے حسین سے محبت کرنے والے ہیں. شاید ایک مقصد یہ بھی رہا ہو کہ دعا کے بارے میں عام طور سے دو طرح کے احتمالات پائے جاتے ہیں. جب کوئی انسان مالک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو دعا کے مزاج کے اعتبار سے دو طرح کے امکانات پائے جاتے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ دعا قبول ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ دعا قبول نہ ہو. یہ دعا کا مزاج ہے، اس کا پیغمبر یا امام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب بھی دعا کی جائے گی دعا کے ساتھ یہ دونوں امکانات رہیں گے، ہو سکتا ہے دعا قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے دعا قبول نہ ہو. اب اگر کوئی دعا کرنے والا یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ ہے تو میری دعا مگر سمجھو قبول ہو گئی، اس دعا کے بارے میں یہ امکان نہیں ہے کہ شاید قبول ہو شاید قبول نہ ہو. اگر دعا کو یہ سمجھانا ہے کہ سمجھو کہ یہ دعا قبول ہو گئی تو مقصد دعا ہوگا مگر الفاظ خبر کے ہوں گے. یعنی جب میں یہ کہہ رہا ہوں خدایا اس سے محبت کرنا جو میرے حسین سے محبت کرنے والا ہے، تو لفظ اس لیے بدل دیے تاکہ یہ سمجھو کہ خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرنے والا ہے. اس صلوات پر محمد و آل محمد. لہذا محبت حسین بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے محبت پروردگار کے لیے. لیکن یہاں پر دو باتیں مجھے گزارش کرنا ہے. ایک بات اس کے پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے لیکن رب کے کلام کے لیے فقط اشارہ کرنا چاہتا ہوں. سرکار دو عالم چاہے خبر دیں اور چاہے دعا کریں، نہ پیغمبر کی خبر کے بارے میں یہ امکان ہے کہ غلط ہو جائے، نہ پیغمبر کی دعا کے بارے میں یہ امکان ہے کہ غلط ہو جائے. اور اگر کوئی انسان یہ تصور کر لے کہ حضور کی خبر صحیح نہیں ہے یا حضور کی دعا شاید قابل قبول نہ ہو، تو یہ مسلمان کہے جانے کے قابل نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نے حیات پیغمبر کا تجزیہ کیا، حیات پیغمبر کو دیکھا ہے کہ پیغمبر اسلام کی خبر بھی قابل اعتبار ہے اور پیغمبر کی دعا بھی قابل اعتبار ہے. حد یہ کہ جنہوں نے پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانا وہ بھی صادق کہتے رہے. صادق کے معنی یہ ہوتے جو اس کی خبریں غلط نہ ہوں، جس کے بیانات غلط نہ ہوں. تو پیغمبر اسلام کی خبر کی صداقت پر کفار و مشرکین مکہ ایمان لے آئے جنہوں نے پیغمبر نہیں مانا، اور پیغمبر کی دعا کی قبولیت پر مباہلے میں عیسائی ایمان لے آئے. اگر یہ خدا کی بارگاہ میں دعا کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. تو نبی کی خبر پر مشرکین کا ایمان اور نبی کی دعا پر عیسائیوں کا ایمان. اب پیغمبر کہہ رہے خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، خدا اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے. اگر پہلے رخ کو کسی نے نہ مانا تو اس کا مطلب یہ کہ مشرکین سے بدتر ہے، اور اگر دوسرے رخ کو نہ مانا تو عیسائیوں سے بدتر ہے. اس صلوات پر محمد و آل محمد. Allah 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 Allah
یہ تو ایک مسئلہ ہے جس کی تفصیل اس کے پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہے, لیکن جو بات آج گزارش کرنا, چونکہ آپ بہرحال ایک عرب ملک کے اندر رہتے ہیں تو اتنی مقدار میں گرامر کا قواعد کا اندازہ تو آپ نے کر ہی لیا ہوگا. عربی قواعد کے اعتبار سے جو کسی لفظ کو فاعل بنایا جاتا ہے یعنی یہ کام کرنے والا ہے, تو عربی گرامر میں اس کے اوپر اردو اعتبار سے پیش آتا ہے. جیسے ضربہ زیدن, زید نے مارا, اور جب کسی کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ نہیں اس پر اثر واقع ہوا ہے, یہ مار کھا گیا ہے, تو اس کے بیان کا انداز الگ ہوتا ہے. یہ عربی گرامر کا اصول ہے. یہ پیغمبر اسلام کے ارشاد احب اللہ من احب حسینا, توجہ کریں, یہ سارے عالم اسلام کے اتفاق ہے کہ اس حدیث مبارک میں اللہ کے اوپر پیش ہے احب اللہ من احب حسینا, حسینن پر زبر ہے لیکن اللہ پر پیش ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ احب اللہ ہو, اللہ محبت کرے یا اللہ محبت کرتا ہے, من احب حسینا, جو حسین سے محبت کرے, یعنی ہماری محبت کا مرکز ہے حسین, ہماری محبت کا مرکز ہے حسین کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں, ہماری محبت کا تعلق حسین سے ہے. اللہ کی محبت کا مرکز کون ہے؟ احب اللہ من, اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے, یعنی ہم محبت کرنے والے حسین سے, خدا محبت کرنے والا, توجہ کریں, خدا ہم سے محبت کرنے والا. حالانکہ ذرا زیر زبر کا فرق ہو جاتا تو معنی میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا. اگر روایت یہ ہوتی کہ احب اللہ من احب حسینا, توجہ کریں, احب اللہ من احب حسینا, اگر یوں ہوتا تو معنی کیا ہوتے؟ کہ جو حسین سے محبت کرے سمجھو اس نے اللہ سے محبت کی. اور کیا, جس نے حسین سے محبت کی تو محبت حسین گویا محبت خدا ہے. جب حسین سے محبت کی تو اس کے معنی ہے کہ بندے نے خدا سے محبت کی. اگر احب اللہ ہوتا تو اس کے معنی ہوتے کہ بندے نے خدا سے محبت کی اگر حسین سے محبت کی, یعنی محبت حسین گویا محبت خدا ہے. ہم ہوتے محبت کرنے والے, ایک سے محبت واقع ہوتی ہے, ایک سے محبت ہو جاتی. حسین سے براہ راست محبت کرتے اور خدا سے محبت ہو جاتی, دونوں صورتوں محبت کرنے والے ہم ہوتے محبوب تو ہوتے. اب جو میں بات ظاہر ہو, محبت کرنے والے ہم ہوتے ہمارے محبوب تو ہوتے. جو بلا واسطہ براہ راست محبوب ہوتا وہ حسین, جو حسین کے واسطے سے محبوب ہو جاتا وہ ہوتا خدا. ان سے محبت کی گویا اس سے محبت کی, مگر حضور نے احب اللہ نہیں کہا, حضور نے احب اللہ کہا ہے, یعنی اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. نبی اتنا بھی نہیں کہنا چاہتے کہ تم ایک محبت کرنے والے ہو, تمہارے دو محبوب ایک حسین ایک خدا, کہ تم محب ہو جاؤ محبوب دو ہو جائیں. پیغمبر اسلام تمہیں محب نہیں بنانا چاہتے, تمہیں محبوب خدا بنانا چاہتے. یعنی اب بندے نے محبت حسین سے یہ شرف حاصل کیا ہے کہ حسین کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا, تو جب بندہ حسین کے سامنے آیا تو حسین کے سامنے یہ محب بنا, اور یہی بندہ جب خدا کی بارگاہ میں آیا تو خدا کے لیے محبوب بنا. اگر ہم آپ کسی کو محبوب خدا کہہ دیتے تو شاید اس کا سبب یہ ہوتا کہ ہم جانتے ہی محبوب خدا کیسا ہوتا ہے, مگر جب محبوب خدا کسی کو محبوب خدا کہے صلوات پر محمد و آل محمد, پیغمبر تو خود محبوب کبریا ہیں. جب محبوب خدا کسی کے بارے میں کہے کہ بندہ محبوب خدا ہو سکتا ہے, شرط یہ ہے کہ حسین سے محبت کرے, تو پیغمبر تو محبوبیت کے معنی جانتے ہیں. پیغمبر اسلام تو محبوبیت کی عظمتوں کو پہچانتے ہیں. کتنا بڑا شرف ہے جو حسین کے چاہنے والوں کو پیغمبر دینا چاہتے ہیں. تم نے محبت کی نہیں حسین سے تو پروردگار کے لیے محبوب ہو جاؤ گے, محبوب کبریا ہونے کا شرف حاصل ہو جائے گا. تنہا محبت حسین کی بنیاد. یہ گرامر کے اعتبار سے ایک لفظ جو گزارش کر رہا ہوں. اب اس کے بعد اس موضوع سے متعلق چند فقرے, اور زیادہ طول دینے کا موقع نہیں ہے, لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑی آپ میرے ساتھ رہیں گے. دنیا میں کوئی آدمی بھی کسی کے حق میں دعا کر سکتا اللہ ان کو اپنا محبوب بنا دے, کوئی مشکل کام نہیں. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا کس کو محبوب بناتا ہے کس کو نہیں بناتا. ہم سمجھتے ہیں کہ محبت خدا بھی ویسی جیسے ہماری آپ کی محبت ہوتی ہے. ایک آدمی کو نہ جانے نہ پہچانے سڑک پر جاتے ہوئے دیکھا, کسی وجہ سے اس سے محبت پیدا ہو گئی. چاہے شکل دیکھے, چاہے لباس دیکھے, چاہے حلیہ دیکھے, چاہے اس کی گاڑی دیکھے, چاہے اس کا انداز دیکھے, محبت پیدا ہو گئی. نہ کوئی معیار ہے, نہ کوئی اصل ہے, نہ کوئی بنیاد ہے. ایک اچھا خاصا شریف مومن محفل میں ہمارے سامنے آیا, جس کو کہتے بغض للہ, حالانکہ للہ ہی نہیں ہوتا, للہ ہی ہو جائے تو کیا خرابی ہے. بادشاہ کے دیکھ کی نفرت ہو گئی. نہ ہماری محبتوں کا کوئی معیار ہے, نہ ہماری عداوت اور نفرت کا کوئی معیار ہے. کب کس سے محبت ہو جائے دل بے قابو ہے, کب کس سے نفرت پیدا ہو جائے دل پر کوئی اختیار نہیں ہے. تو چونکہ ہماری محبت و عداوت بالکل بغیر معیار بغیر میزان کے ہے, تو کسی کے بارے میں دعائیں محبت بھی ہو سکتی ہے, کسی کے بارے میں دعائیں نفرت بھی ہو سکتی ہے, مگر نہ خدا کی محبت میں معیار ہے, نہ خدا کی عداوت میں میزان ہے. توجہ کریں, اگر پروردگار عالم نے نہ بھی بتایا ہوتا تو پیغمبر کو بہرحال معلوم تھا کہ خدا کس سے محبت کرتا ہے کس سے نہیں کرتا ہے. یہی میرا بنیادی نقطہ ہے, اس پر توجہ کریں. اگر خدا نے اعلان نہ بھی کیا ہوتا کہ میں کس سے محبت کرتا ہوں کس سے نہیں کرتا ہوں, تو بالآخر پیغمبر محبوب خدا ہے. محبوب خدا کو تو معلوم ہوگا کہ خدا کی محبت کی بنیادیں کیا ہیں, خدا کیوں محبت کرتا ہے, کس سے کرتا ہے, کس سے محبت نہیں کرتا, کیوں نہیں کرتا ہے, انہیں تو معلوم ہوگا, چاہے ہمیں آپ کو تو معلوم ہو. تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ محبت خدا ہماری جیسی محبت نہیں ہے, اس کا معیار طے شدہ ہے. جب تک وہ بات نہ پیدا ہوگی خدا محبت نہ کرے گا. دوسری بات یہ کہ محبت خدا کا جو معیار طے شدہ ہے, اگر خدا نہ بھی بتاتا ہمیں آپ کو تو پیغمبر کو ضرور معلوم ہوتا ہے, اس لیے کہ پیغمبر کو اس نے محبوب بنایا ہے. توجہ کریں, لیکن اب جو ہم نے آیات قرآن کو دیکھا تو معلوم خدا نے معیار محبت کو صیغہ راز میں نہیں رکھا. ہمارا معیار کچھ ہے بھی نہیں, اور ہے یا نہیں ہے وہ بھی ہمیشہ صیغہ راز میں رہتا ہے. کس سے کیوں محبت پیدا ہو گئی شاید محبت کرنے والا بھی نہیں بتا سکتا ہے, دوسرا کیا سمجھے گا. تو یا تو بے معیار یا معیار صیغہ راز میں. خدا کی محبت کا معیار بھی ہے اور معیار صیغہ راز میں نہیں ہے. توجہ کریں, اب آئیے ذرا قرآن مجید کی آیات کی سیر کریں. قرآن مجید کی آیات کو دیکھیں, پروردگار عالم نے ایک مسلسل سلسلہ قرآن میں آیات کو رکھا ہے جو اپنے محبوبوں کا ذکر کیا ہے کہ ہم کس کو محبت کرتے ہیں, اور ایک پورا سلسلہ قرآن مجید میں ان آیات کا ہے جہاں خدا نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن سے ہم محبت نہیں کرتے. یعنی ہم نے نہ اپنی محبت کو صیغہ راز میں رکھا ہے, نہ ہم نے اپنی نفرت کو صیغہ راز میں رکھا ہے. جن سے محبت کرتے ہیں کھل کے محبت کرتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں کہ اگر محبوب پڑھ گئے تو کیا ہوگا, ہو جائے. اور جس سے نفرت کرتے ہیں کھل کے نفرت کرتے ہیں, ہمیں کوئی خطرہ نہیں کہ اگر کہہ دیا تم سے نفرت کرتے ہیں کوئی نقصان پہنچ گیا تو کیا ہوگا. نہ مالک کو بندے سے کچھ لینا ہے, نہ بندہ مالک سے کچھ چھین سکتا ہے, نہ تو خدا نے معیار محبت کا بھی اعلان کیا اور معیار نفرت و عداوت کا بھی اعلان کیا, اور قرآن کی لفظوں میں کھلا ہوا اعلان کیا. میں ساری آیتیں سناؤں تو شاید رات ختم ہو جائے گی, مگر دو تین آیتیں سن لیے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے. جب خدا نے محبوبوں کا ذکر شروع کیا, توجہ کریں, فرمایا ان اللہ یحب المحسنین, خدا نیک عمل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. جو حسن عمل والے ہیں, اچھے عمل کرنے والے ہیں, خدا ان سے محبت کرتا ہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں یہ دریافت کریں کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے یا نہیں, تو انتظار نہ کیجیے کہ جبریل آ کے بتائیں گے, انتظار نہ کریں کہ ملک الموت جب گھر آئیں گے تو آ کے بتا دیں گے خدا محبت کرتا ہے یا نہیں. اپنے کردار کا جائزہ لے لیے خود ہی معلوم ہو جائے گا. اگر آپ اس نے عمل والے ہیں تو سمجھیں کہ محبوب خدا ہیں. اگر آپ کا عمل ٹھیک رہی ہے تو سمجھے خدا اسے محبت نہیں کرتا. نہ دھوکہ کھانے کی ضرورت ہے, نہ دھوکہ دینے کی ضرورت ہے. توجہ کریں, یہ پہلا معیار ہے جس کا نام حسن عمل. اب اگر خدا نہ کرتا کسی آدمی کا عمل خراب ہو گیا تو کیا ہمیشہ کے لیے گیا؟ آواز آتی اللہ یحب التوابین, خدا توبہ کرنے والوں کو دے سکتا ہے. یعنی پہلا مرتبہ محبت یہ ہے کہ عمل بہترین ہو, دوسرا مرحلہ محبت یہ کہ اگر غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے پڑک کے راہ راست پر آ جائے. توجہ کریں, یہ بھی محبوب ہے, وہ بھی محبوب ہے. تو محبوب خدا وہ بھی ہے کہ جس کا عمل نیک ہے, محبوب خدا وہ ہے جس کا عمل غلط ہو گیا مگر توبہ کر لیا. توجہ کریں, کیا محبوب خدا خالی باہر کے اعمال سے ہوگا؟ نہیں, اندر کی دنیا بھی دیکھی جائے گی. یحب المتطہرین, خدا انہیں دوست رکھتا ہے جو طہارت کا انتظام کرتے ہیں, جو پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں. یہ بھی قرآن مجید کا دیا ہوا ایک معیار ہے. خالی انہی کو دوست رکھتا ہے جو پاکیزہ نفسوں کے گھر میں بیٹھ جائے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص, خدا ان سے محبت کرتا ہے جو یوں صفے قائم کر کے میدان جہاد میں لوتے جیسے سیدھا گرائی ہوئی دیوار. توجہ کریں, یعنی حسن عمل ایک معیار ہے, توبہ دوسرا معیار ہے, طہارت تیسرا معیار ہے, راہ خدا میں جہاد چوتھا معیار ہے. بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک جملہ گزارش ہوں, اگر تنہا حسن عمل والوں سے محبت کرتا, توبہ کریں, اگر تنہا حسن عمل والوں سے محبت کرتا اور توبہ کرنے والوں سے محبت نہ کرتا تو نبی کی دعا کے کوئی معنی نہ رہ جاتے. حضور فرماتے ہیں خدایا اس سے محبت کرنا جو حسین سے محبت کرنے والے ہیں, تو اگر کوئی گنہگار حسین سے محبت کر لے تو کیا نبی کی دعا قبول نہ ہوگی؟ اگر کوئی گنہگار خطاکار حسین سے محبت کرنا چاہے تو کیا پیغمبر کی دعا بیکار ہو جائے گی؟ قرآن کا نہیں, خدا توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے. یعنی حسین سے محبت کرنے والا اگر روز یا اوپر سے حسن عمل والا ہے وہ بھی محبوب خدا ہے. اگر کوئی توبہ کر کے راہ راست پر آ جائے وہ بھی محبوب خدا ہو جائے گا. یعنی حسین کی محبت میں جہاں حبیب کی جگہ ہے وہی حور کی جگہ بھی ہے. اس طرح رات پر محمد محبت حسین تنہا انہیں محبوب خدا نہیں بناتی جن کا کردار روز یا اول سے بہترین رہا ہو, جن کے اعمال روز یا اول سے بہترین رہے ہو. نہیں, اگر خطا ہو گئی ہے, اگر غلطی ہو گئی ہے, اگر گناہ ہو گیا ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں. ابھی تمہارے واسطے بھی راستہ کھلا ہوا ہے. شرط یہ ہے کہ محبت حسین تمہیں توبہ کی دعوت دے دے. محبت حسین کے نام پر توبہ کر کے راہ راست پر آ جاؤ, خدا تم سے محبت کرے گا. مگر برائی کرنے والے, گناہ کرنے والوں کی بھی قسمیں ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے کو. جو محبت حسین پیدا کرنا چاہتا ہے یا جس کو محبت حسین پیدا جس کے دل میں پیدا ہو جائے, پروردگار کہتا ہم توبہ کرنے والوں کو دو سکتے ہیں. یعنی اگر برائی کی بھی ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں, جب توبہ کرو گے محبوب ہو جاؤ گے. توجہ کریں, جب راہ راست پر آ جاؤ گے محبوب ہو جاؤ گے. مگر راہ راست سے ہٹا کہاں, آیا کیسے؟ توجہ کریں, راہ راست سے ہٹنے کے مختلف راستے ہوتے ہیں. آج میری بات واضح ہو جائے, راہ راست سے ہٹنے کے مختلف راستے ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بنیادی عقائد میں راستے سے ہٹا ہوا ہے, کبھی انسان بنیادی عقائد میں نہیں مگر عقائد میں راستے سے ہٹا ہوا ہے, کبھی انسان اعمال میں راستے سے ہٹا ہوا ہے. خدا کا اعلان عام ہے, جو بھی توبہ کر کے آ جائے. توجہ کریں, یعنی ایک آدمی اگر کافر ہے مسلمان نہیں ہے, وہ بھی راستے سے ہٹا ہوا ہے. ایک آدمی مسلمان ہے مگر فرقہ حق میں نہیں ہے, وہ بھی راستے سے ہٹا ہوا ہے. ایک آدمی کیسی محبت کرنے والا ہو بظاہر مگر عملی اعتبار سے اس راستے پر نہیں جس پر ہونا چاہیے, یہ بھی راستے سے ہٹا ہوا ہے. تو کبھی اسلام کے راستے سے ہٹا, کبھی ایمان کے راستے سے ہٹا, کبھی عملی طور پر راستے سے ہٹا. پروردگار کہتا جو توبہ کر لے گا میرا محبوب ہو جائے گا. نبی دعا کرتے خدایا جو حسین سے محبت کر لے اسے اپنا محبوب بنا لینا. قربان چاہیے تاریخ کربلا پر تینوں مثالیں کربلا نے پیش کر دی. اگر اسلام سے بہکا ہوا راستے پر آ جائے حسین کی برکت سے محبوب ہو جائے گا. نہ یقین آئے تو وہاب کو دیکھو. اگر ایمان سے بہکا ہوا آ جائے خدا محبوب بنا لے گا. نہ یقین آئے تو ظاہر کو دیکھو. اگر عملی طور پر بہک رہا ہے خدا محبوب بنا لیتا. نہ سمجھ میں آئے تو ہر کا کردار دیکھو. اس صلوات پر محمد والے ان اللہ یحب التوابین. خدا ان سے بھی محبت کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں. مالک کو ادائے توبہ کس قدر پسند ہے کہ جیسے حسن عمل والوں سے محبت ویسے توبہ کرنے والوں سے محبت. اور واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ اس مسئلے کی گہرائیوں پر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ توبہ کر کے آنے والوں کی قدر و قیمت زیادہ ہو جاتی ہے حسن عمل والوں سے. اسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو عام طور سے بنیادی طور سے روز اول سے اچھے مومن ماحول میں پلے ہوئے ہیں وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ برائیاں کیا ہوتی ہیں. وہ جانتے ہی نہیں کہ برائیوں کا مزہ کیا ہوتا ہے. وہ نہیں جانتے کہ باطل کا ماحول کیا ہوتا ہے. لیکن جو اس ماحول میں رہ چکے ہوں جنہیں برائیوں کا ذائقہ معلوم ہو وہ جب سر کر کے چھو کر مار کے آئیں تو واقعی قدر دانی کے قابل ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے ابتدا سے محبت کرنے والے وہ ساتھ ہیں. میں نے ایک لفظ کہا ہے جو ابتدا سے حسن عمل والے ہوتے ہیں وہ ساتھ ہوتے ہیں. مگر جو توبہ کر کے آتا ہے عظمت توبہ کے اظہار کا کوئی نیا طریقہ ہونا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ توبہ خدا کی بارگاہ میں کس قدر محبوب عمل ہے. شاید یہی راستہ کہ جیسے وہ توبہ کر کے آنے والا چلا اس کا انتظار نہیں کہ آ رہا ہے معافی مانگے گا معاف کر دیں گے. اٹھو اٹھو استقبال کرو میرے چاہنے والوں استقبال کرو تاکہ رہتی دنیا تک لوگوں کو یہ احساس رہے کہ گناہگار ہونے کے بعد مایوس ہو جانا یہ کفر ہے. گناہگار ہونے کے بعد توبہ کر لینا یہ محبوبیت پروردگار کی نشانی ہے. اس صلوات پر محمد علی اور اسی لیے میں نے کبھی کسی مقام پر یہ گزارش کی تھی اگر بزن حسینی کی عظمتوں کو دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں جو حبیب کا مرتبہ ہے وہ کسی حاصل ہوگا. جو حسین کے بچپنے کے جانے ساروں کی منزلیں ہیں وہ کسی حاصل ہوں گی. جو بنی ہاشم کا درجہ ہے وہ کسی حاصل ہوگا. مگر ہم گنہگاروں کے لیے جتنا عظیم کردار ہور کا ہے اتنا عظیم کردار ہمارے لیے کوئی کردار نہیں ہے جو ہمارے کام آنے والا ہو. ہور نے بہترین سہارا دیا ہے رہتی دنیا تک کے گنہگاروں کو. خبردار مایوس نہ ہو جانا رحمت خدا سے. رحمت خدا سے مایوسی کفر ہے. رحمت خدا سے مایوسی گمراہی ہے کہ تو یہ غلطی میں انسان مبتلا ہو جائے مگر حسین کا دروازہ کھلا ہوا پلٹ کے آ جاؤ. اور یہ کمال رحمت پروردگار ہے کہ جب اس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت کا نمونہ بنایا تو ایسا بنا دیا کہ پلٹ کے یہ بھی نہ پوچھا کہ پہلے کیا ہو گیا تھا. تو نے کیوں راستہ روکا تھا. تجھے کیا تکلیف تھی. کیوں راستے سے بھٹک گیا تھا. کوئی سوال نہیں بلکہ استقبال کیا جائے تاکہ آنے والے کو آنے کا راستہ تو مل جائے. اس لیے کہ اب جو توبہ کر کے چلا توجہ کریں گے کیسے ٹوک دیں کیسے منع کر دیں کیسے اسے پرانا ماضی یاد دلائیں. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے جو توبہ کرنے والا ہے وہ محبوب کردگار ہے. توجہ کریں. بلا حسین کے بارے میں سوچا جائے کہ جو محبوب خدا بن کے آ رہا حسین اس کا استقبال نہ کریں گے تو کس کا استقبال کریں گے. یہ توبہ ہے جس نے محبوب پروردگار بنایا ہے. اس صلوات پر محمد والے تو جن کو پروردگار عالم اپنا محبوب بناتا ہے جن سے خدا محبت کرتا ہے وہ یہ سلسلہ ہے آیات قرآنی کا. اس کے بعد پروردگار عالم نے اس کے مقابلے میں ان لوگوں کو بھی پہچانوا دیا جن سے خدا نہ محبت کرتا ہے اور نہ کر سکتا ہے. ان اللہ لا یحب المستکبرین. خدا اکڑنے والوں سے محبت نہیں. پہلے ہی اکڑنے والے کو نکال باہر کیا. محبت کرنا تو بڑی بات ہے وہ تو برداشت بھی نہیں کرتا. جیسے وہ سر اٹھایا خدا نے کہا آدم کے سامنے سجدہ کرو. کہا نہیں کرتا میں خود ہی بہت بڑا ہوں. خالی یہ نہیں کہ خدا نے اپنی نفرت کا اعلان کر دیا بلکہ نکال باہر کیا. اس کا مطلب یہ کہ اظہار نفرت کے بھی طریقے ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے اظہار نفرت الفاظ میں ہوتا ہے, کہہ دیجیے تو یہ بات ہم کو پسند نہیں ہے, یا آپ فلاں کام کرتے ہیں آپ مجھے پسند نہیں ہے, کہہ دیا سننے والے نے سن لیا, سمجھے گا نہ سمجھے گا, مانے گا نہ مانے, مگر استقبار تو اتنا بڑا جرم ہے. توجہ کریں, استقبار اتنا بڑا جرم ہے کہ پروردگار خالی اعلان نفرت نہیں کرتا, عملی طور پر نکال باہر کرتا ہے. حالانکہ اگر آپ ذرا غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا ابلیس سے کتنا ہی بڑا تکبر کیا ہو مگر خدا کے مقابلے میں نہیں کیا. میں نے ایک لفظ کہا ہے مانی, آپ بہتر سمجھیں گے, اگر خدا نے سجدے کے لیے کہا ہو اور ابلیس نے کہہ دیا ہوتا کہ جناب ہم کو دھوکا ہو گیا کہ آپ ہم سے بڑے ہیں, جو ہم اتنے دنوں سے سجدے کر رہے تھے, آج ہم کو اندازہ ہوا کہ نہیں ہم ہی بڑے ہیں, آپ اس قابل نہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں, لہذا نہ کریں گے. تو بات کہنے کی ہوتی کہ دیکھے دماغ اتنا خراب ہو گیا کہ خدا کے مقابلے میں اپنے کو کچھ سمجھنے لگا. تو خدا کے مقابلے میں تو اپنی بڑائی کا کوئی اظہار نہیں کیا, خدا کے مقابلے میں اپنے غرور کا اظہار نہیں کیا, فقط خدا نے جس کے سامنے جھکنے کے لیے کہا تھا. میں نے ایک لفظ کا سوچیے گا, خدا نے جس کے سامنے جھکنے کے لیے کہا کہ نہیں میں ان سے اپنے کو بہتر سمجھتا ہوں, تجھ سے نہیں. یعنی استقبار کا تعلق خدا سے نہیں تھا, غرور کا تعلق خدا سے نہیں تھا, غرور کا تعلق اس سے تھا جس کو خدا نے خلیفہ بنایا تھا. انی جاعل فی الارض خلیفہ, اس کے استقبار غرور کا تعلق اس سے تھا جس کو خدا نے اپنا جانشین بنایا تھا, مگر پروردگار عالم نے اتنی سخت سزا دی. اب مجھے یہ اندازہ ہوا کہ استقبار اتنا بڑا جرم ہے کہ ذات خدا سے متعلق ہوتا کیا قیامت آتی نہیں معلوم, فقط خدا کے بنائے ہوئے جانشین سے استقبار کا تعلق ہو گیا. تو خدا نے خالی اظہار نفرت نہیں کیا بلکہ بزم سے نکال باہر کیا. اب ہم کو اندازہ ہوا کہ استقبار اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی استقبار والا آ جائے چاہے اس کے مقابلے میں عقل کا مظاہرہ نہ کرے, اس کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں بھی اگر عقل کا مظاہرہ کر دے تو سوائے دربار سے نکالنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اس طرح پڑے محمد عالم. ان اللہ لا يحب المستكبرين, ان اللہ لا يحب المعتدين, جو حد سے آگے بڑھ جائیں. خدا ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا. ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی حد کے اندر رہے, اور اسی لیے پروردگار نے حدیں معین کر دی, حلال حرام میں ہے کیا. جس کو آپ شریعت کے حلال و حرام کہتے ہیں, یہ حلال و حرام کیا ہے؟ یہ حد بندیاں ہی تو ہیں کہ یہاں تک جا سکتے ہیں, اس کے آگے نہیں جا سکتے. آپ قدم آگے بڑھاتے رہیے, شریعت نہیں روکی. جہاں شریعت کہہ رہی ہے حرام, اس کے معنی کہ حد بندی ہو گئی, اب اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. جہاں حد بندی ہو جائے, اس کو حرام کہا جاتا ہے, اب اس سے جو آگے بڑھ جائے گا وہ محبوبیت کے سبوں سے باہر نکل جائے گا. ان اللہ لا يحب المعتدين, خدا ان سے محبت نہیں کر سکتا ہے جو اعتداء کرنے والے, زیادتی کرنے والے, ظلم کرنے والے, حد سے آگے بڑھنے والے ہیں. واللہ لا يحب الظالمين, خدا ظالموں سے محبت نہیں کرتا. خبردار, کو انہیں سوچے ہم ظلم بھی کریں گے محبوب خدا بھی ہو جائیں گے, نہیں ہو سکتا. ان اللہ لا يحب المسرفین, اسراف کرنے والوں سے خدا محبت نہیں کرتا. ارے اپنا ہی پیسہ ہے, اپنا ہی مال ہے, مگر خدا نے جو حد معین کر دی ہے خرچ کرنے کی, جہاں اس سے آگے بڑھے, خدا نے کہا خالی کام غلط نہیں ہوا, تم بھی غلط ہو گئے. اب تم اس قابل نہیں رہ گئے کہ ہم تم سے محبت کریں. تو مستقبلین سے خدا محبت نہیں کرتا, مفسدین سے خدا محبت نہیں کرتا, حد سے آگے بڑھ جانے والوں سے محبت نہیں کرتا, استقبار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. ایک پورا سلسلہ ہے ان لوگوں کا جن سے خدا محبت نہیں کرتا, اور ایک پورا سلسلہ ہے ان لوگوں کا جن سے خدا محبت کرتا ہے. میں پھر سمجھ کے گزارش کروں, اگر نیک عمل والا ہے خدا محبت کرے گا, اگر توبہ کرنے والا ہے خدا محبت کرے گا، اگر طہارت والا ہے خدا محبت کرے گا، اگر کار خیر کرنے والا ہے خدا محبت کرے گا، اگر راہ خدا میں جہاد کرنے والا ہے خدا محبت کرے گا، اگر معتدی ہے محبت نہیں کرے گا، اگر مستکبر ہے محبت نہیں کرے گا، اگر مفسد ہے محبت نہیں کرے گا، اگر ظالم ہے محبت نہیں کرے گا۔ ان دونوں سلسلوں کو پڑھ لیجیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حسین سے محبت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ اگر حسین کا چاہنے والا محبوب خدا ہو جاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ حسین کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا جو ظالم ہو، جو مفسد ہو، جو متکبر ہو، جو حد سے آگے پہنچانے والا ہو۔ حسین کے چاہنے والے وہی ہوں گے جو حسن عمل والے ہوں، توبہ والے ہوں، طہارت والے ہوں۔ اور کیسے طہارت والے نہ ہوں گے؟ صاحب تطہیر سے محبت کی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے یہ بہترین لمحے فکریہ ہے انسان کے محاسبے کے لیے، انسان کے موازنے کے لیے، کہ انسان خود اپنا وزن اور اپنی حیثیت دریافت کرنا چاہتا ہے تو دریافت کر سکتا ہے۔ اگر ہمارے اندر وہ کمالات پائے جاتے ہیں جو ایک محبوب کبریا کے لیے ہوتے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ ہم واقعی حسین سے محبت کرنے والے ہیں، اور اگر ہم میں وہ کمالات نہیں پائے جاتے ہیں، اس کے خلاف کے صفات پائے جاتے ہیں، تو اس کے معنی ہے کہ ہمیں خیال ہے کہ ہم حسین کے چاہنے والے واقعی محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے جو محب حسین ہوگا وہ محبوب خدا ہو جائے گا، اور خدا یہ کہتا ہے ہم ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتے۔ لہذا ہر وہ انسان جس کو حسین سے محبت کرنے کا خیال ہے، اسے اپنے کردار سے اسراف کو نکالنا ہوگا، ظلم کو نکالنا ہوگا، استکبار کو نکالنا ہوگا، بزدلی کو نکالنا ہوگا، برائیوں کو نکالنا ہوگا۔ ان سب کو الگ کرو تاکہ محبوب کردگار بننے کے قابل ہو۔ سرکار دو عالم کے ارشاد کو قرآن مجید کے بیانات اور قرآن مجید کی آیات سے جمع کرنے کے بعد جو بہترین نتیجہ سامنے آتا ہے وہ ہے معیار محبت حسین ابن علی، تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ محبت حسین ابن علی سے مراد وہ جذباتی محبت نہیں ہے جو ہر ایک کو ہو جاتی ہے۔ جہاں دیکھا کوئی آدمی مظلوم ہے محبت پیدا ہو گئی، لیکن جس محبت کے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں کہ خدا اس سے محبت کرے گا یا خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین کا چاہنے والا ہے، وہ محبت یہ جذباتی محبت نہیں ہے۔ جذباتی محبت تو لمحوں میں آتی لمحوں میں چلی جاتی ہے، یہ تو آپ جانتے ہو صبح شام ہوتا رہتا ہے، اور ابھی آپ تجربہ کر لیجیے۔ آپ کو یہ اندازہ ہے کہ 25 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں، پانچ گھنٹے میں بیان تمام ہو جائے گا، آپ کو ایک ایک لفظ اچھا لگتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جذباتی محبت ہے، الفاظ کے بیان سے ہی جذباتی محبت ہے۔ اور اگر کہ اتفاق ایک گھنٹے اور آگے بڑھ جائے، جیسے ایک گھنٹے سے آگے بڑھ جائے وہ مولا ہی کا ذکر رہے گا۔ ہاں، خدا اگر یہ احمد کرے، ہمارے استاد نجب ویشم وہ کہا کرتے تھے کہ یہ بھی عجب ختم ظریفی ہے بیان کرنے والوں کی، جب بیان کرتے کرتے میٹر کم پڑ جاتا ہے تو سمر کے سوانح عمری شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ظالم کون تھا، کہاں پیدا ہوا، کیا کرتا تھا، اس کے باپ دادا کیسے تھے، اس کا خاندان کیسا تھا، بیان کر رہے ہیں شمر کی سوان عمری، نام رکھا ہے مجلس حسین۔ لیکن اگر میں شمر کا ذکر نہ بھی کروں، خالی مولا کے فضائل بیان کرتا ہوں، تو تھوڑی دیر کے بعد یہ کہوں گا کہ آپ کا بھی چہرے کا بدلنے لگا، حالانکہ ذکر مولا ہی ہو رہا ہے، برا نہ مانیے گا، مگر اس کے بعد بھی اب برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیا مولا سے کوئی اختلاف پیدا ہو گیا ہے؟ یا مولا سے محبت کی ضرورت ہے کہ حضور ایک گھنٹہ آپ سے محبت کرے گا آگے نہیں؟ ہاں، یہ میرے تجربے کی بات ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے، میں جگہ امریکہ میں تھا تو اتفاق ایسا ہوا کہ مجلس جب ختم ہو گئی نماز مغربین سے پہلے، تو مجلس کے بعد نوحہ خوانی شروع ہو گئی، ایک نوحہ، دو نوحے، اس کے بعد اذان کا وقت آ گیا۔ تو ایک صاحب نے کہیں ٹوک دیا کہ بھائی اذان کا وقت ہو گیا، بس بند کی، کافی دو نوحے پڑھ لیے کافی۔ ایک صاحب کو جلال آ گیا، کہہ رہے جناب آپ کو نوحے تو لوگ لینے کا حق نہیں ہے، وقت اذان آتا آنے دیے، وقت نماز آتا تو آنے دیے۔ میں نے تو بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ، پڑھو بیٹا پڑھو۔ ایک دو تین جتنا کیا پڑھو. کچھ دنوں کے بعد جب موسم بدلا اور وہ آفتاب جو مثلا 9 بجے ڈوبتا تھا وہ 5 بجے ڈوبنے لگا. اب تو ظاہر مجلس بعد میں ہوگی, نماز مغرب عین کے بعد مجلس ہوئی, کل ورکنگ ڈے بھی ہے اتفاق سے, یہاں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں, وہاں کا ورکنگ ڈے بھی ہے. اب اس کے بعد جو نوحہ خوانی شروع ہوئی تو انہیں بزرگ نے اعلان کیا کہ اب چونکہ کل ورکنگ ڈے بھی ہے لہذا ایک نوحہ پڑھ لو بیٹا کافی ہے. ہاں ایک نوحہ پڑھ لو کافی ہے, جو ایک پڑھ چکا تو میں نے فرمائش کری بیٹا وہ والا بھی بہت تم نے کل پڑھا تھا. وہ جب پڑھ چکے تو میں نے حساب سے نہ فرمائش کر دی وہ والا نوحہ, یہ لڑکے کو اور تیار کیے, وہ بھی تیار ہو کے سامنے آ گیا. اب وہی بزرگ بعد جو کل فرما رہے تھے کہ اگر ایک نوحہ پڑھ لے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی, کہاں نماز قضا ہوئی آ رہی. اب وہی سامنے آ کر کے بس یہ بات کافی ہے, میں نے کہا کیسے کافی ہے, آپ ذکر اہل بیت سے روک رہے ہیں, شرم نہیں آتی آپ کو؟ ذکر اہل بیت تو پڑھنا پڑھنے دیجیے, یہ بچہ پڑھے گا اس وقت وہ پڑھے گا اس وقت. ارے مولانا کل کام بجانا ہے, کل نوکری بجانا ہے, تو میں نے کہا جب نماز سامنے آئے گی تو آپ کو نماز یاد نہیں آئے گی, تم یہ خیال پیدا ہو رہا ارے بڑا وقت پڑا ہوا ہے تو نوکری کی بڑا پوری رات پڑی ہوئی ہے, رات بھر یہاں رہیے صبح جاتے تو بیٹھ جائیے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ خالی عبادت خدا کے مقابلے میں آپ کو سب یاد آتا ہے. جب نوکری پیسہ تنخواہ خطرے میں پہنچتا تو کہیں مولا یاد آتے ہیں ناخا یاد آتے ہیں. یہ محبت کا کون سا طریقہ ہے کہ ساری محبت دکھلائی جاتی ہے خالی عبادت خدا کے مقابلے میں, کبھی محبت مولا کو دنیا داری کے مقابلے میں بھی لے آؤ. اس طرح آپ پڑے محمد والا اسی لیے شریعت نے ہر چیز کے حدود معین کر دیے, اس میں نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی جھگڑا ہے, اگر ہو سکتا تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے, نہ اس پر پابندی عائد کرو نہ اس پر پابندی عائد کرو. ظاہر وقت نماز آ جائے گا تو نماز قضا نہیں ہو جائے گی, چلیے 10 منٹ یہ بھی صحیح, لیکن وہاں پہنچو تو اکثر قضا ہوا جا رہا ہے, چلیے 20 منٹ وہ بھی صحیح. مگر جب محبت بے معرفت ہوتی ہے, خالی جذباتی ہوتی ہے, تو انسان حقائق کو نہیں پہچانتا. حقائق کو پہچاننے کے لیے معرفت درکار ہے. جذباتی محبت کرنے والے تو امام حسین سے محبت کرنے والے ہندوؤں میں ملیں گے, سکھوں میں ملیں گے, عیسائیوں ملیں گے, تو کیا ہماری محبت ہی ویسی ہے جیسے وہ محبت کرنے والے؟ وہ محبت کرنے والے وہ ہیں جنہوں نے مظلومیت کا ذکر سنا ہے, تو جذباتی طور سے محبت کرنے والے ہو گئے ہیں, ورنہ حسین کی کسی ایک تعلیم پر عمل نہیں کرتے ہیں. سمجھو گئے؟ ہماری محبت ان سے اس لیے الگ ہو گئی کہ جذباتی محبت اندر پیدا ہوتی, باہر آثار نہیں دکھائی دیتے. جو عرفانی اور معرفت والی محبت ہوتی ہے اس میں خالی جذبات نہیں ہوتے بلکہ محبوب کے اشاروں پر چلنا بھی بولتا ہے. لاکھوں چاہنے والوں کے مقابلے میں یہ مٹھی بھر افراد وہ چاہنے والے ہیں جو حسین کے اشاروں پر چلنے والے. بے عمل چاہنے والے اور ہوتے ہیں, با عمل محبت کرنے والے اور ہوتے ہیں. صلوات والے محمد والے اس لیے آپ دیکھیں گے تاریخ کربلا میں جتنے حسین کے چاہنے والے ہیں کوئی ایک بھی عمل نہیں تھا. کوئی ایک بھی عمل انسان محبت کرنے والا پیدا ہو جائے, جذباتی محبتیں الگ ہوتی ہیں. محبت حسین جو بندے کو محبوب کردگار بنا دے, جو بندے کو اس منزل تک لے جائے کہ پروردگار اس سے محبت کرے, اس محبت میں بڑی معنویت پائی جاتی ہے. اس محبت میں واقعا وہ حقیقت پائی جاتی ہے جس کا ادراک بہت سے لوگوں کو حاصل نہیں ہے. لہذا ہر انسان کو